یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
الصلاۃ والسلام علی رسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، امامت و ہدایت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر بحث کے لیے سورہ مبارکہ سجدہ کی 24 نمبر آیت کو سلنامہ کلام کے طور پر انتخاب اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ میں عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، ابھی جو اعلان ہوا ہے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اعمال شب عاشورہ اور اذان علی اکبر کا پروگرام انشاءاللہ اسی امام بارگاہ میں رات کو 2 بجے شب انشاءاللہ ہوگا، جسے اعمال شب عاشورہ سید مظفر حسین رضوی صاحب اور زیارت عاشورہ اور ناحیہ مولانا سید عارف حسین کاظمی اور اذان علی اکبر برادر شجاع حیدر رضوی انشاءاللہ انجام دیں گے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ اللہ عزیزان کرام قدر، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رہبری امت کسی بھی عنوان سے ہو، خلافت ہو، ملوکیت ہو یا امامت ہو، اگر دین کے دائرے میں ہیں تو اس کا تقرر، اس کو مقرر کرنا اور بنانا یہ پروردگار کا کام ہے۔ جس طریقے سے سلسلہ نبوت میں انبیاء کا تقرر اللہ کا کام ہے، اسی طرح سے سلسلہ امامت میں امام کا تقرر اللہ کا کام ہے۔ قرآن سے اس بات کے ادلہ کہ چاہے آپ خلافت کا عنوان اختیار کریں، چاہے آپ ملوکیت کا عنوان اختیار کریں، یا چاہے آپ امامت کا عنوان اختیار کریں، تینوں مقامات، تینوں الفاظ قرآن میں سورہ مبارکہ بقرہ میں بیان فرمائے، اور ہر مقام پر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کام ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا، اور پھر سورہ مبارکہ بقرہ کی ہی 124 نمبر آیت، انی جاعلک للناس اماما۔ لہذا یہ جو امامت کی بحث ہے، کہاں کائنات خلق میں پہلی ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالی زمین پر مرتبہ امامت پر فائز کر رہا ہے، کون ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جناب ابراہیم کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اے میرے حبیب، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے جناب ابراہیم کو مبتلا کیا، آزمائش امتحان لیا ان کا، بِكَلِمَاتٍ، کلمات کے ذریعے سے۔ اب انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی کبھی امتحان الہی کو موضوع بنا کر گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی تو بتاؤں گا کہ فتنہ، ابتلا اور امتحان میں کیا فرق ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ نے ابتلا کا لفظ کیوں استعمال کیا، وہ اپنی جگہ محفوظ انشاءاللہ۔ لیکن معنی ٹیسٹ کرنے کے ہی ہیں، ایگزامن کرنا، کسی کو آزمانا۔ تمہارے پروردگار نے امتحان لیا ابراہیم سے، کس کا؟ بِکَلِمَاتٍ، کلمات کے ذریعے سے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اتمام دیا، پورا کیا ابراہیم نے ان کلمات کو۔ یہ جو ہنّا کی ضمیر ہے یہاں پر، یہ کلمات کے علاوہ کسی اور کی طرف راجع نہیں ہو سکتی۔ جن کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا گیا، کیفیت امتحان جو بھی تھی، حضرت ابراہیم نے جیسے ہی انہیں پورا کر دیا۔ اب کیا ہیں کلمات اور پورا کرنا کیا ہے، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا، جب آپ پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم، ہم تمہیں لوگوں کا امام مقرر کر رہے ہیں۔ پس لوگوں کی امامت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس کا تقرر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا لوگوں کا کام نہیں ہے، امام بنانا اللہ کا کام۔ لیکن امامت کے عہدے کی اہمیت کے پیش نظر جناب ابراہیم نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار اس عہدے کو میری ذریت میں بھی رکھ۔ ارشاد فرمایا لا ینال احدی الظالمین، میرا یہ عہدہ، یہ میرا وعدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی ظالم امام نہیں بن سکتا۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ جس کو امام بنا رہے ہو، ایسا تلاش کرو جو اپنی زندگی میں کبھی ظالم نہ رہا ہو۔ اب قرآن سے پوچھا کہ ظالم کون ہے، تو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، تو جو شرک کرتا رہا ہو یا جس نے شرک کیا ہو وہ سب سے بڑا ظالم۔ تو اگر کسی کو اپنی امت کا امام بنانا ہے تو ایسے کو تلاش کرو جس نے پلک چھپکنے کے برابر بھی بت پرستی اور شرک نہ کیا ہو، جن کی آدھی عمر بت پرستی میں گزر گئی ہو، آدھی زندگی جنہوں نے بت پرستی میں گزار دی، اب تم انہیں لا کر امامت زبردستی تھمانا چاہتے ہو۔ پردہ، کم از کم وہ امامت جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ایسے لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ لہذا اب مرحلہ کیا ہے، اسی وجہ سے بعض نے یہاں سے ایک نئی شق نکالی، کہا ہے اللہ نے یہ امامت اور کسی کو دی ہی نہیں، اور یہ جو لا ینال احد الظالمین کہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ نہیں دی اللہ نے۔ تو عزیزان من، مرحلہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو نبوت اور رسالت ملی اور آپ نے دعا کی، کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار میری ذریت میں بھی رسول قرار دے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک اللہ نے آخری پیغمبر بھیج نہیں دیا، یعنی ایسے قبول کی جناب ابراہیم کی دعا کہ حتیٰ آخری رسول بھی جناب ابراہیم کی ذریت سے بھیجا، تو جو اللہ رسالت کی دعا قبول کر رہا ہے وہ امامت کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ وہ دعا بھی اللہ نے ایسے ہی قبول کی ہے کہ آخری امام بھی ابراہیم کی نسل سے ہی آیا. لیکن لا ینالو عہدی الظالمین، یہ کیا ہے؟ لا ینالو عہدی الظالمین کا مطلب یہ ہے کہ پھر ظلم کسی بھی معنی میں ہو، کسی بھی معنی میں ہو، مرتبہ امامت پر فائز افراد اسے انجام نہیں دے. اب یہ جو بحث ہے یہ امامت کو رد نہیں کرتی، بلکہ اتفاقاً امامت کے درجے کا رسالت اور نبوت سے بلند ہونا اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے. اس لیے کہ ظلم لازمت ہے، مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے ایک ظلم کا مرحلہ کیا ہے؟ مشرک اور کافر. وہ ظلم چھوڑ دے، مسلمان ہو جائے، تو گناہ کبیرہ ظلم، گناہ صغیرہ ظلم. تو جیسے جیسے تقوی کا درجہ بڑھتا جاتا ہے کیفیت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ انبیاء کے مرحلے پر، میں نے حضرت آدم کے مرحلے میں بھی ذکر کیا تھا، اب وہاں گناہ کا تصور نہیں ہے، لیکن وہاں کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پر ترک اولا، ترک اولا گناہ نہیں ہے، لیکن بارگاہ پروردگار کی کیفیات اور نبوت کے درجے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی سے حتیٰ ترک اولا بھی انجام نہ پائے، لیکن اگر پا جائے تو اپنے درجے کے اعتبار سے یہ بھی ظلم ہے. لہذا اگر امامت کے لیے، اب دیکھیے، جب حضرت ابراہیم نے نبوت کے لیے دعا مانگی، رسالت کے لیے دعا مانگی، تو اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، لیکن جب امامت کے لیے دعا مانگی تو یہ قید لگا دی. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہو کہ پروردگار جانتا ہے مرحلہ نبوت اور امامت پر ترک اولا کا امکان موجود ہے، لیکن امامت ان کے ہاتھوں میں جائے گی جن سے حتیٰ ترک اولا بھی انجام نہیں پائے گا. لہذا آپ غور کیجئے گا، یہ مسائل ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب باقی تمام انبیاء موجود ہیں، اور لازم دیگر انبیاء بھی موجود ہیں، لیکن تمام انبیاء میں یا جناب ابراہیم ہیں جن کو امامت مل رہی ہے، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کو امامت کا درجہ مل رہا ہے، اور تمام انبیاء میں واحد نبی بعد میں پیغمبر کو چھوڑ کر جناب ابراہیم ایسے ہیں کہ جن سے حتیٰ ترک اولا بھی انجام نہیں پائے گا. ورنہ آپ ہر نبی کو دیکھ لیں، جناب یوسف کا قصہ آپ کے سامنے ہے، جناب نوح کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، جناب آدم کے، ان سب سے ترک اولا انجام پایا ہے. واحد نبی جو ان کے درمیان میں ہے وہ کون ہے؟ جناب ابراہیم. لہذا جناب ابراہیم کا اس مقام تک پہنچنا ان کو اس قابل بنا رہا ہے کہ ان کو درجہ امامت عطا کیا جائے. بس اس اعتبار سے بھی درجہ امامت افضل ہو جاتا ہے درجہ نبوت سے. دوسری دلیل امامت کے افضل ہونے کی کیا ہے؟ کہ جناب ابراہیم کو یہ مقام اور یہ درجہ سب سے آخر میں عنایت ہوا ہے. کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ یہی ومن ذریتی، یہ جو آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم کو نبوت 13 یا 14 سال میں، بعض کے نزدیک 16 سال میں، ہمارے اعتبار سے تو حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو نبی تھے، لیکن اعلان نبوت جو ہے وہ 15 یا 16 سال میں ہوا. اس سے لے کر آپ جتنے امتحانات سے گزرتے گئے آپ کو درجات ملتے چلے گئے. آپ نے جب چاند سورت کے مقابلے پر توحید کا اقرار کیا آپ کو نبوت ملی. نبوت کے بعد جب آپ کا امتحان آگ کے ذریعے سے ہوا اور آپ نے اسے پاس کیا تو آپ کو رسالت عطا ہو گئی. وہاں سے آپ نکالے گئے اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ جہاں پر پہلے مرحلے میں آپ کو اپنا بیٹا اور بیوی چھوڑ کر آنے پڑے مکہ میں، اور اتنا سخت امتحان دینے کے باوجود بھی جب وہ بیٹا جوان ہو گیا تو عین جوانی میں اللہ نے کہا اب اسے ذبح کر دو. جب آپ نے اسے ذبح کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مقام خلت عطا کیا. یہ سارے مقامات، یہ تمام چیزیں آپ حاصل کر چکے ہیں. اب آخر عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کب امامت عطا کر رہا ہے؟ جب آپ سے کلمات کا امتحان لیا، لہذا تمام درجوں کے بعد امامت کا ملنا، اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ یقیناً امامت کا درجہ بلند ہے، ورنہ امامت پہلے ملنی چاہیے تھی، نبوت بعد میں۔ لہذا امامت افضل ہے اپنے درجات کے اعتبار سے نبوت سے، اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام امت بھی ہیں، یہ درجہ بھی حضرت کے پاس موجود ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی اور پیغمبر اور دیگر ائمہ کی امامت میں کیا فرق ہے، عرض کروں گا۔ اب حضرت ابراہیم کو یہ جو امامت مل رہی ہے، کس بنا پر مل رہی ہے؟ کلمات کے امتحان پر۔ اور کلمات کے لیے لفظ کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اتمہن، جب ابراہیم نے ان کلمات کو پورا کیا۔ اب بحث ہے اتمام میں اور اکمال میں۔ اب آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کی تفسیر کے حوالے سے جب بحث کروں گا تو تفصیلات اور بہت ہیں، لیکن آج صرف ایک فرض اور ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور آگے بڑھوں گا۔ اتمام اور اکمال کا فرق، ہمارے ہاں معمولاً مکمل ہونا اور تمام یا پورا ہونا اس کے ایک ہی معنی لیے جاتے ہیں۔ عربی میں بھی یہ مترادف واقع ہو سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر اگر ایک ساتھ ایک عبارت میں آ جائیں تو پھر کبھی بھی ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتے، اس فصاحت و بلاغت کے خلاف۔ اتمام ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اجزاء کا مکمل ہونا، جو اس کے اجزاء وجودی ہیں اس اعتبار سے چیز کا مکمل ہونا، یہ کہلاتا ہے اتمام۔ اکمال کیا ہے؟ اجزاء کے پورے ہو جانے کے بعد جس مقصد کے تحت اسے خلق کیا ہے، اس مقصد کا حصول کہلاتا ہے اکمال۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ مثلا گاڑی کس لیے چاہیے ہوتی ہے؟ منزل تک پہنچنے کے لیے، مقام تک پہنچنے کے لیے۔ اب گاڑی کے کچھ اجزاء ہیں جو کہ اس کے وجود کے لیے ضروری ہیں، ان کے بغیر نہ گاڑی کہلاتی ہے اور نہ چلتی ہے۔ مثلا ٹائر ہے، اس کی باڈی ہے، انجن ہے، اس کے سٹیئرنگ ہے، پیٹرول، یہ ساری چیزیں، یہ اس کے اجزائیں ضروری ہیں۔ ایئر کنڈیشن اس کے اندر، ڈیک اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جو اجزاء ضروری ہیں جب وہ پورے ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تام الخلقہ، خلقت کا مکمل ہو جانا، یہ تمامیت ہے، اسے کہتے ہیں اتمام، جب کسی کے پارٹس پورے ہو جائیں۔ اب پارٹس پورے ہونے کے بعد گھر میں کھڑی رہے تو گاڑی نہیں کہلاتے، گاڑی کب کہلائے گی؟ جب اپنے کام پر جائے، آپ کو اپنی منزل پر لے کر جائے۔ اگر کبھی آپ کی زندگی میں یہ اتفاق پیش آیا ہو تو آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہو، مثلا کسی ضروری انٹرویو سے جا رہے ہوں یا کوئی بہت اہم امتحان دینے جا رہے ہوں، اور گاڑی کتنی ہی دنیا کی مہنگی ترین گاڑی کیوں نہ ہو، اگر درمیان میں گڑبڑ کر جائے تو مہنگی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر وہ کھٹارا زیادہ اچھی لگتی ہے جو وقت پہ منزل پر پہنچا دے۔ اسی وجہ سے اردو کا جو محاورہ ہے، چلتی کا نام گاڑی، اس لیے کہ جو چلتی ہے وہ پہنچا دے، جو راستے میں کھڑی ہو گئی تو وہ دنیا کی مہنگی ترین ہی کیوں نہ ہو، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ لہذا اکمال کیا ہے؟ مقصد پر پہنچانا۔ اب اگر آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اکمل اور اتمم دونوں استعمال ہوا ہے، تو یہ کبھی بھی ایک معنی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے خاص معنی میں استعمال ہوں گے۔ لہذا اب اللہ نے اگر دین کے لیے اکمل تو استعمال کیا ہے، گاڑی پوری ہوگی تو جائے گی نا، اگر ٹائر نہ ہو تو کیسے جائے گی۔ لہذا اس معنی میں اکمال جب تک اتمام نہ ہو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر دین کے لیے اللہ نے کہا ہے اکمل تو، اس کا مطلب اتمم تو دین کا ہو چکا ہے۔ اکمال دین کا معنی پھر کیا ہوا؟ اتمام دین ہو چکا ہے۔ تو اب جتنے بھی وہ سارے مورخ ہیں یا مفسر ہیں جو جا کر یہاں پر یہ جھوٹ باندھنا چاہتے ہیں کہ کچھ حج کے مسائل رہ گئے تھے، کوئی نماز روزے کے مسائل رہ گئے تھے، کچھ اخلاقی مسائل رہ گئے تھے، تو اگر تمہیں اللہ کا
لہن سمجھ میں آ جائے، تھوڑا سا فصاحت و بلاغت کے اصولوں کو لے کر آؤ گے تو لہن بتا رہا ہے اس واقعے سے پہلے دین کے تمام اجزاء پورے ہو چکے ہیں، تمام اجزاء پورے ہو چکے ہیں. اب اکمال کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ چیز آ رہی ہے کہ جو اس کو اس کے خلقت کے ہدف تک لے کر جائے گا، اب وہ چیز آ رہی ہے. اور ادھر نعمت کے لیے کیا کہا؟ اتممت علیکم نعمتی، یعنی کیا؟ ابھی تک نعمت کا کوئی ایسا جز باقی تھا کہ جب تک وہ جز نہیں آتا اللہ کی نعمت پوری نہیں ہوتی، نامکمل رہ جائے گی اپنے اجزاء کے اعتبار سے. لہذا اب تم جو چیز لانا چاہتے ہو کہ یہاں پر پیغمبر نے یہ بیان کیا تھا وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو اپنی نعمت میں شمار کرے، اور ایسی ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو گویا اللہ کی نعمت پوری نہیں ہوتی. ایسی ہونی چاہیے، داستانیاں ایسی ہو کہ جو دین کو اس کے مقصد، اب دین کا مقصد کیا ہے؟ دین کا مقصد زمین پر اللہ کی حکومت کا قائم، نظام حکومت الہیہ کا قائم ہونا، یہ ہدف ہے. لہذا جو چیز ہونی چاہیے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی ہونی چاہیے. ثانیاً آیت کہہ رہی ہے فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے نہیں پہنچایا تو گویا رسالت نہیں پہنچائی، بس اس کا وزن رسالت کے وزن کے برابر بھی ہونا چاہیے. تو اب جب آپ تلاش کرو گے تو کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی جو امامت و ولایت علی ابن ابی طالب کی برابری کر سکے. یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو غدیر میں اللہ نے بھیج کر اپنی نعمتوں کو مکمل کیا، اور ایسی نعمت ہے کہ جس کے مکمل ہونے کے بعد دین اب اپنے ہدف کی.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. اتمام اور اکمال، نعمت وہ ہے کہ جس کے آنے سے کیا ہوا ہے، نعمتیں مکمل ہو گئیں، اور امامت وہ چیز ہے کہ امامت کا کام کیا ہے؟ زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی قائم تو ہوئی نہیں، اس لیے کہ مولا کی آپ کو معلوم ہے مظلومیت. تو عزیزان من، تمام شیعہ سنی جتنی بھی روایتیں ہیں سب مل کر امامت کے آخری جز کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ اللہ اس وقت تک قیامت نہیں لائے گا جب تک پیغمبر کی ذریت سے مہدی خروج کر کے زمین پر اللہ کی حکومت قائم نہیں کر دے گا. لہذا جب تک اب ہونا ہے، ٹھیک ہے، مسائل ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ امامت ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے زمین کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے، اس کو اکمال تک پہنچانا یہ امامت کی ذمہ داری ہے. لہذا اب جب حضرت ابراہیم سے پوچھا جائے گا کہ یا حضرت ابراہیم یہ کلمات کیا ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی وہ کچھ کلمات ابھی باقی ہیں، ان کے اجزاء
ابھی باقی ہیں، انہیں پورا کریں گے جناب ابراہیم تو امتحان کامیاب ہو جائے گا۔ اب کلمات کے لیے مفسرین نے بہت کچھ لکھا اور بہت ساری بحث کی، کسی نے کہا فلاں امتحان، کسی نے کہا چیزوں کے نام، کسی نے کہا سنتیں، ان میں سے کوئی بھی کلمے کی جگہ نہیں آتی۔ دیکھیے کلمہ کیا ہے، کلمہ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو ہمارے ماں فی الضمیر کو ظاہر کرتا ہے۔ اب جو ہمارے ماں فی الضمیر میں ہے وہ کیا ہے؟ غائب ہے، جب تک اندر ہے تب تک غائب ہے، اور غائب کو ظاہر کون کرتا ہے؟ کلمہ۔ مثلا یہ کلمات جو میں دہرا رہا ہوں اپنی زبان پر، اگر یہ نہ ہوں تو جو میرے دل میں ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گا، اسے کہتے ہیں کلمہ۔ اگر انسان کے ماں فی الضمیر اور انسان کے دل میں موجود غیب کو پہنچائیں تو کلمہ کہلاتا ہے لفظ کا، اور اگر یہی الہی غیب کو اس کے بندوں تک پہنچا رہا ہو، الہی غیب کو، الہی غیب ہے یا نہیں؟ غیب ہے۔ غیب پر ایمان ہمارے ایمان کے واجب حصوں میں ہے۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، اور یہ غیب کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ ملائکہ، فرشتے جتنے بھی ہیں، جنت، جہنم، شیطان، جن، یہ سب کس میں شامل ہیں؟ غیب میں۔ اور جنت شاید پھر بھی شامل نہ ہو، لیکن فرشتے، جنت، جہنم، قیامت، خدا، یہ سب کیا ہیں؟ غیب۔ وہی کیا ہے؟ غیب۔ ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ غیب میں رہیں گے جب تک اس غیب کو ظاہر کرنے والا موجود نہ ہو، جو اس غیب کو ظاہر کرے۔ تو جو اللہ کے غیب اور بندوں کے درمیان میں اس غیب کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے اسے کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ لہذا قرآن نے کئی مقام پر کلمۃ ربک کا لفظ استعمال کیا، حتیٰ جناب مریم کے حوالے سے جب حضرت عیسیٰ کی روح ان کے بدن میں پھونکی گئی تو فرمایا کہ ہم نے اپنے کلمے کو مریم کے اوپر القا کیا، لہذا حضرت عیسیٰ کا ایک لقب بھی کلمۃ اللہ ہے۔ اسی طرح سے سارے معصومین کلمات، لیکن ان کلمات کے درمیان میں کچھ کلمے ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سارے دریا سیاہی بن جائیں، ایسے سات دریا اور آ جائیں، اللہ کے کلمات کا احصا نہیں کر سکتے۔ تو کچھ کلمات یہ بھی ہیں، یہ کلمات خاص کلمے ہیں۔ اب یہ کون سے کلمے ہیں، ان کو اگر تلاش کر لیا جائے تو ابراہیم کے امتحان، دیکھیں اب ابراہیم، میں نے عرض کیا ابراہیم کا اب جو امتحان ہو رہا ہے، اس ابراہیم کی، اس امتحان کی کیفیت کیا ہے کہ ابراہیم اگر اسے پاس کرے تو اس وقت اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر حتی ترک اولاد سرزد نہ ہو۔ بس معرفت کا یہ مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ جب کلمات سے لیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اور ابراہیم کے درمیان یہی ایسے کلمات ہیں کہ اگر یہ سارے کے سارے ابراہیم ان سب کی معرفت حاصل کر لے تو اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ جہاں ابراہیم سے ترک اولا بھی سرزد نہیں ہوگا۔ یہ کلمات اگر پورے کر لے تو، یا اللہ یہ کلمات کون سے ہیں؟ تو میں نے آپ کو روکا تھا، پہنچایا تھا، متوجہ کیا تھا کہ میں پلٹ کر اس بات کی طرف آؤں گا۔ کون سے کلمات؟ وہ کلمات کہ آدم زمین پر توبہ کر رہے تھے، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، فتلقى آدم ربه، تمہارے پروردگار نے آدم پر ان کلمات کو القا کیا۔ میں نے عرض کیا کیا کلمات تھے؟ پنجتن کے نام تھے۔ جناب آدم نے توسل کیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اب یہ کلمات پانچ پر رک گئے تھے، پانچ پر آ کر رک گئے، پانچ کی معرفت نہیں، آدم کی توبہ قبول کروا لی۔ لیکن ابراہیم نے امامت کے درجے پر پہنچنا ہے، اور اس مرحلے میں کیا، اب اللہ اور ابراہیم کے درمیان میں آدم کی توبہ پانچ نے پوری کروا دی، لیکن ابراہیم کو چونکہ امامت ملنی ہے لہذا امامت کے درجے کا تقاضا کیا ہے؟ پانچ کی نہیں باقی کی بھی معرفت کا امتحان ہوگا. تو اتمہ ہننا کا معنی میرا چھٹا امام فرماتا ہے آدم نے پانچ کہے تھے توبہ پوری ہو گئی لیکن ابراہیم نے پانچ سے آگے شروع کیا اور 14 تک پہنچایا. جیسے ہی 14 کی معرفت کا اعلان کیا اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. تو جناب ابراہیم کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کلمات کی حیثیت تو سمجھیں. آسمان پر ابراہیم آدم زبان پر دہرا دے تو بہشت مل جاتی ہے, زمین پر توسل کر لے تو توبہ قبول ہو جائے, ابراہیم توسل کر لے معرفت کا اعلان کر دے تو امامت عطا ہو جاتی ہے. تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اہل بیت کی محبت سے سرفراز کیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس واقعاً اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے یہ نعمت ہمارے اوپر عطا کر دی, جناب ابراہیم نے کیا اللہ نے امام بنا دیا. امامت کا مرحلہ کیا؟ للناس اماما, لوگوں کے لیے امام ہو. لوگوں کا امام یعنی امامت مخصوص ہے, محدود ہے. جن کے صدقے سے حضرت ابراہیم کو امامت ملی ان کی امامت للعالمین ہے, صرف لوگوں پر نہیں ہے, زمین پر ہے, زمین پر نہیں ہے, ہوا پر ہے, ہوا پر نہیں, کائنات کی پوری تمام تر کائنات ان کی امامت کے تحت موجود ہے. لہذا یہ امامت امامت کلی اور یہ امامت امامت جزئی, ان دونوں کے درمیان فرق کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ جناب ابراہیم واقعات بہت ہیں یقیناً جناب ابراہیم کے حالات میں, میں سب تک نہیں پہنچ پاؤں گا, بس ایک مقام عرض کروں اور تیزی سے آگے بڑھوں کہ جناب ابراہیم کی اسی امامت کا مرحلہ اور اسی مرحلے میں ایک جگہ سے گزر رہے, دیکھا کہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے, آدھا پانی میں ہے آدھا خشکی پر, خشکی کو والے حصے کو خشکی کے جانور کھا رہے ہیں اور ان جانوروں کو کوئی دوسرے جانور کھا رہے ہیں اور پھیلتا جا رہا ہے. جو حصہ پانی میں ہے اسے پانی کے جانور کھا رہے ہیں, ان جانوروں کو آگے کوئی اور جانور کھا رہے ہیں. تو آپ نے سوچا یہ اس کے اجزاء جس طریقے سے بکھر رہے ہیں تو پروردگار جب جمع کرے گا تو یہ اجزاء جمع کیسے ہوں گے؟ لہذا آپ نے ایک سوال کیا, رب ارینی کیف تحیی الموتی, پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اولم تؤمن, کیا تم ایمان نہیں لائے؟ فرمایا نہیں ایمان لایا ہوں, ولکن لیطمئن قلبی, لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے آیت کے لہن یہاں پر بھی میں ایک تفسیر ظاہری ہے, وہ تفسیر ظاہری میں آج بیان کروں گا, لیکن ایک تفسیر عرفانی بھی ہے. اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کلام نے ہمیں متوجہ کیا کہ یہ ارنی کے فتح الموتا سے مراد یہ والا مردہ زندہ ہونا نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ قرآن کو صحیح معنی میں اسٹڈی کریں اور دین کو صحیح معنی میں اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن کا مردہ اور زندہ الگ ہے. قرآن کا مردہ زندہ الگ ہے, عجیب ہے, واقعی عجیب ہے. قرآن چلتے پھرتوں کو بعض اوقات مردہ کہہ دیتا ہے اور قبر میں لیٹے ہوئوں کو کہہ دیتا ہے بلاحیا یہ زندہ ہے. تو یہ جو زندگی اور موت کا تصور ہے بظاہر حضرت آدم حضرت ابراہیم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ چلتے پھرتے مردہ زندہ کیسے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اب یہ جو یہ ساری اس کا مطلب کیا تمثیلات ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے لے کر آؤ, ان کو ذبح کرو, ان کا قیمہ بناؤ, ان کو جگہ پہ رکھو, پھر جب تمہیں آواز دو گے تو ان کے اجزاء اڑ اڑ کر جمع ہوں گے اور سر سر لگ کے اڑ جائیں گے. اب یہ علماء نے بحث کیے گا یہ تمثیلات ہیں, حتیٰ وہ چار پرندے انسانوں کی چار خصلتوں کی طرف علامت ہے. ان کا ذبح کرنا نفس کو کنٹرول اور نفس کو مارنے کی علامت ہے. امام کی آواز پر لبیک کہنا امام کی اطاعت کی علامت ہے. یہ کر لے انسان تو مردہ سے زندہ ہو جاتا ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بہت مشہور اور بڑے معتبر صحابی جناب یونس ابن ذمیان فرماتے ہیں ہم امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے اور قرآن کی انہی آیات کا تذکرہ ہوا تو امام نے فرمایا اپنے اصحاب سے یونس بھی ہیں اور کچھ اور اصحاب بھی ہیں، فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ چار پرندے کون سے تھے؟ تو یونس نے کہا کہ مولا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ان پرندوں کے نام جاننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو وہ پرندے زندہ کیسے ہوئے تھے؟ تو امامت کا فرق تو یہیں سے پتہ لگ گیا۔ ایک کہتا ہے کیف تحیی الموتا اور ایک کہتا ہے کیسے دیکھاؤں تمہیں زندہ کیسے ہوئے، یہیں سے فرق پتہ لگ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مختلف روایات ہیں، انہوں نے کہا مولا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، جب ابراہیم کے دل کو اطمینان ہمارے بھی دل کو آپ بتا دیجئے۔ تو اے فرمایا کہ امام ایک ایک پرندے کا نام لیتے جاتے ہو، جیسے ہی امام پرندے کا نام لیتے ہیں امام کی دہلیز پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ امام نے کہا باز آ کر بیٹھ گیا، امام نے کہا دوسرا مور آ کر بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا مرغا آ کر بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا کبوتر آ کر بیٹھ، چاروں پرندے جمع ہو گئے۔ امام نے حکم دیا اپنے اصحاب کو کہ انہیں ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کو مکس کر کے ان کے اجزاء کو آپس میں مخلوط کرو اور چار مختلف مقامات پر رکھ دو، اور پھر ان کے سر اٹھائے۔ اب فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے سر، جناب ابراہیم کے بارے میں ساری روایات نے لکھا کہ جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ تو جب آپ کہتے تھے بإذن اللہ اس کے اجزاء جمع ہوتے تھے، آ کے وہ سر سے لگتا تھا اور اٹھ جایا کرتا تھا۔ فرمایا لیکن امام کے الفاظ ذرا مختلف تھے، امام نے فرمایا حیا حیا یا باز، اے باز اٹھ کر آ۔ ابراہیم کہہ رہے قم بإذن اللہ، ابراہیم کہہ رہے ہیں باز ادھر آ، تو باز کے اجزاء اڑے، جڑا سر سے لگا، اڑ کر چلا گیا۔ الفاظ کے فرق بتا رہے ہیں، ابراہیم کی امامت کا دائرہ اللہ کے اذن پر موقوف ہے، لیکن یہ جو آواز دے کر بلا رہے ہیں بغیر اذن کے، ان کو اذن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زمین پر اللہ کا اذن انہی کو کہتے ہیں۔ اللہ مسلم، یہی تو مشیت الہی ہے، یہی تو اسماء اللہ ہیں، یہی تو کلمات اللہ ہیں، یہی اذن الہی کا نام ہے۔ لہذا فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم کرتے ہی نہیں ہو کچھ جب تک اللہ چاہ نہیں لیتا۔ لہذا عزیزان من، یہ امامت کلی ہے، امامت کلی۔ اور عرض کیا کہ امامت جزئی کے مرحلے پر، امامت جزئی کے مرحلے پر وہ نہیں پہنچ سکتا جس سے ترک اولا کا امکان ہو، تو اب وہ بتاؤ کہ جو امامت کلی لیا ہوا ہوگا اس سے غلطی، سہو، نسیان، حتیٰ ترک اولا کا بھی امکان نہیں۔ بس ایک چھوٹی سی زحمت اور دوں گا آج کے لیے، کل انشاءاللہ، لیکن عرض کر دوں کہ ہماری یہ اس عشرے کی ساری بحث کا تعلق جان سے ہے، کہ میں نے جتنی بھی بحث کی ہے وہ ادلہ دیے ہیں کہ جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ آیت میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جب بھی ہوگا اللہ بنائے گا، جب بھی امامت کی بات ہوگی اللہ بنائے گا۔ ابھی ہم نے امامت پر بحث نہیں کی ہے، اور خدا نے کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ امامت تشیع کی نگاہ سے اور ائمہ کی نظر میں جو امامت ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جاننا ضروری ہے عزیزان من، چونکہ ہم جس سطحی ذہن کے ساتھ آج تک امامت کو سمجھے ہوئے ہیں، امامت اس سے بہت اونچی ہے۔ یہ جو واسطہ فیض کا معنی ہے، یہ جو مشیت الہی کا معنی ہے، یہ جو اسماء اللہ کا معنی ہے، کلمات اللہ کا معنی ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن ایک اعتراض جو اکثر ہم پہ کر دیا جاتا ہے وہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی غائب امام کا کیا فائدہ؟ اب ہم کہتے ہیں بھائی امام ہونا چاہیے چاہے غائب ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی غائب کا کیا فائدہ؟ تو میں نے بھی عرض کیا کہ غائب پر ایمان ضروری ہے، اور غیب کا حصہ خود امام کی غیبت بھی اسی غیب کا حصہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں غائب امام کا فائدہ کیا؟ تو میں پوچھوں گا کہ غائب امام کے فائدے کو بیان کرنے کے لیے دلیل دوسری جانب سے لے کر آ رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ غائب امام کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تو ہے پوری دنیا میں کہ جو کوئی آج تک شیطان سے ملا ہو، کسی نے شیطان سے ملاقات کی ہو، مثلا ٹائم لیا ہو، اس سے مل کر آیا ہو، ہے کوئی؟ ہے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ انشاءاللہ عرض کروں گا انسانی شیطان آسانی سے مل جائیں گے تو ان کو کوئی مانتا نہیں ہے۔ ہم تاریخ میں سمجھاتے رہتے، قرآن کے الفاظ ہیں کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، ان کو کوئی شیطان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جنوں کے شیطان، بالآخر ابلیس کے بارے میں اعتقاد سب کا ہے، اور ذرا سا بھی کچھ ہو الزام اس کے سر پہ، چاہے اس نے کیا ہو یا نہیں، اتنا اعتقاد ہے، ذرا سی بھی کوئی بات ہو اس کے اوپر اعتماد۔ تو شیطان غائب رہ کر اپنے سارے کام کر سکتا ہے، اللہ کا نمائندہ نہیں کر سکتا، عجیب سی بات ہے۔ جناب خضر علیہ السلام، ساری دنیا مانتی ہے کہ آپ پردہ غیبت میں رہ کر انجام دیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کا واقعہ اس کے اوپر دلیل بھی ہے کہ پورا نظام ہدایت ہے جو کہ پردہ غیبت میں رہ کر چلنا ہے، اور حضرت خضر بھی اس کا حصہ ہے، اور اسی میں وہ مرحلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی طولانی عمر کیسی ہے، تو پہلے شیطان کی عمر کے بارے میں جا کر اللہ سے سوال کرو، جو اللہ شیطان کو عمر دے سکتا ہے وہ اپنے نمائندے کو بھی عمر عطا کر سکتا ہے۔ اور پھر حضرت خضر کی عمر بھی موجود ہے، جناب نوح کی عمر بھی موجود ہے، یہ سارے کے سارے ادلہ۔ عزیزان من، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور ائمہ، یہ خود امامت کے اس منزل پر ہیں کہ جہاں پر غلطی کا کوئی امکان، لیکن کمال کیا ہے، ان کی اطاعت میں کچھ افراد ایسے موجود ہیں، ان کی اطاعت میں ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان کی زندگی میں حتیٰ تر کے اولا بھی انجام پا گیا۔ اور ان ناموں میں اطاعت الہیہ کو اگر مجسم کرنا ہو، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تربیت کا کمال اگر کسی شخص میں مجسم کرنا ہو، اگر وہ انسان مرد کی صورت میں ظاہر ہو تو عباس ہے، اور اگر خاتون کی صورت میں ظہور کرے تو جناب زینب کبری ہے۔ اور بھی نام ہیں، لیکن واقعاً انہوں نے جو کمالات اور جو فضائل کشف کیے ہیں، واقعاً انسانی تاریخ میں ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں، اور خاص طور پر جناب عباس، کہ آج کی شب منسوب ہے جناب عباس۔ اطاعت کا ایسا مجسمہ ہے عباس کہ آپ کی سیرت میں بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے سوال ہے ہی نہیں، صرف امام کہہ رہے ہیں اور عباس کر رہے ہیں، سوال نہیں۔ لہذا عباس، دو محرم کو فرات کے کنارے خیام لگا دو تو لگا دو، ساتھ محرم کو ہٹا دو تو سوال نہیں ہے، ہٹا دیا۔ نو محرم کی فضا ایسی تھی کہ تقریباً جنگ شروع ہونے کے آثار ظاہر ہو، اور وہاں سے جب شمر ایک دستے کو لے کر آگے بڑھا ہے، تو یہاں سے حضرت عباس آگے بڑھے ہیں کچھ جوانوں کے ساتھ، اور راوی کہتے ہیں کہ جب ان کا آپس میں مقابلہ ہوا اور شمر جسارت چاہتا تھا کرنا، آپ نے زمین پر اپنی تلوار سے خط کھینچا اور للکار کے کہا کہ کسی نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس خط کو عبور کر کے دکھا، اور وہ ہیبت عباس ہے، کسی ماں نے وہ لال پیدا ہی نہیں کیا، اور یہ جلالت اور یہ مقام، اور عین اس مرحلے میں امام طلب کر کے جناب عباس سے کہتے ہیں جاؤ اور شمر سے ایک شب کی مہلت کو طلب کر کے۔ اللہ اکبر۔ استاد سبط جعفر شہید رحمت اللہ علیہ، واقعاً ایک شعر ان کا شاید حضرت عباس کی اس کیفیت کو واقعاً بیان کرتا ہے۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جتنا مشکل کام مولا کائنات کے لیے اپنے گلے میں رسی بندھانا تھا بہت مشکل تھا مولا کے لیے. مدینہ کے کچھ اوباش علی کے گھر میں گھس کر جس کی انگلیوں پر دروازہ خیبر, اس عباس علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کے گلے میں مدینہ کے اوباش رسی باندھ کر کھینچ رہے, اور یہاں جناب عباس کوفہ کے کچھ اوباشوں سے وقت لینے جا رہے ہیں. لیکن اگر حسین نے کہہ دیا ہے تو سوال ہے, جا کر شمر سے ایک مہلت کو طلب کیا کہ جسے شب عاشور کہتے ہیں. امام نے عبادات کے لیے, اور یقیناً امام متوجہ ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی آنا, لہذا عزیزان من عاشور کے دن صبح سے لے کر چاشت کے وقت تک ایک ایک انصار شہید ہوتا رہا. جناب عباس خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں, ایک ایک جنازہ لاتے جا رہے ہیں. جب انصار ختم ہو گئے تب شاید ایک ہے بات کے براہد شاید حضرت کے ذہن میں ہو کہ اب جب انصار ختم ہو گئے ہیں تو شاید مجھے موقع مل جائے, لیکن عباس کے صبر کا عجیب امتحان ہے کربلا. ایک ایک کر کے وہ بچے اور وہ جوان میدان جنگ میں جا رہے ہیں جن کو جناب عباس نے خود پالا ہے اور تربیت دی ہے. کون ہے یہاں پر جس کو جناب عباس نے اپنی آغوش میں پالا نہ ہو, جس کو جناب عباس نے فن حرب اور جنگ لڑنا نہ سکھائی ہو؟ سب عباس کے شاگرد ہیں, سب کو عباس نے پالا ہے. ایک عجیب محبت ہے جناب عباس کو ان سب سے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر حسین نے نہیں کہا ہے, چپ چاپ علی اکبر کا لاشا لے آئے, چپ چاپ قاسم کا لاشا لے آئے, چپ چاپ اون محمد کے اپنے بھائیوں کے ایک ایک کر کے جنازہ لاتے جا رہے ہیں, لیکن سوال نہیں ہے. لہذا اسی لیے علماء کہتے ہیں اتنا جناب عباس نے اپنے دل کا خون پیا ہے کربلا میں کہ اللہ نے جناب عباس کو دنیا کی حاجت روائی کا منبع باب الحوائج بنا دیا. اتنا خدا کی اطاعت میں, اتنا اپنے آپ کو, کوئی سوال نہیں ہے. اور ایک وقت وہ آیا جب آ کر چپ چاپ حضرت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سر جھکائے ہوئے. امام نے دیکھا اور اس حالت میں دیکھنے کے بعد فرمایا, عباس تم تو حسین کے دل کی قوت ہو, تم حسین کی آس ہو, عباس تم امامت کی کمر ہو, عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. بس عزاداروں یہ جملہ سننا تھا, ایک مرتبہ لگ کوشائی کی, کہا مولا, ایک مرتبہ دائیں جانب, ایک مرتبہ بائیں جانب نظر کرنے کے بعد فرمایا, کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا؟ مولا اب تو کوئی بچا ہی نہیں, کہاں ہے وہ؟ اب تو کوئی بچا ہی نہیں ہے. میرے مولا نے کہا, نہیں عباس تم سے حیل عرم کو بڑی حاس ہے, تمہارے وجود سے دلوں کو ڈھارس ہے. چپ چاپ واپس آ گئے, خیمے کے پاس سے گزر رہے ہیں, بچوں کی العطش کی جب آواز سنی ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئے. جناب سکینہ کو بلایا, ان کے خشک مشکیزے کو لیا, ایک مرتبہ مشکیزے کو علم سے باندھا, ایک ہاتھ میں علم لیا, ایک ہاتھ میں جناب سکینہ کو گود میں لیا, دوبارہ چپ کر کے حسین کی خدمت میں آ کر کھڑے ہو گئے. امام نے ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہ سے عباس کو دیکھا, کہا جاؤ میرے بھائی, جاؤ پانی کی کوئی سبیل کرو. علماء کہتے ہیں چونکہ اس نے جنگ نہیں دیا تھا, میرا مولا غازی نیزہ لے کر میدان میں اترا, جس نے نیزے کے حملے سے فرات کا گھاٹ آزاد کرا لیا اسے عباس کہتے ہیں. اپنے گھوڑے کو پانی میں اتار دیا, ایک مرتبہ مشک سکینہ کو منہ تک پانی میں بھرا, بھرنے کے بعد علم سے باندھا. اس کے بعد ایک عجیب کام ہے جو میرا مولا کر رہا ہے, ایک چلو میں پانی کو اٹھایا, اٹھا کر چہرے تک لائے اور لا کر دوبارہ دوبارہ اسے پانی کو پھینک دیا. میں کہوں گا مولا یہ کیا ہے؟ تو شاید ہماری معرفت سے اونچی چیزیں ہیں, لیکن بس ایک جملہ کہوں گا, جیسا میرے مولا نے پانی اور پیاس کو کربلا میں ذلیل کیا کسی نے نہ کیا ہوگا. عباس پانی پی لے جبکہ حسین پیاسا ممکن نہیں ہے. ایک مرتبہ پیاسے ہی پلٹے ہیں, لیکن راوی کہتے ہیں کہ اب جناب عباس کی پوری فکر یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ مشک میں خیمے تک پہنچا دوں. بس اس کے لیے حضرت نے ایک مرتبہ راستے کو تبدیل کیا, نخلستان کا راستہ اختیار کیا, مگر عزاداروں غازی پر نخلستان کا راستہ بھاری پڑ گیا. ارے میدان میں تو کسی کی جرات ہی نہیں ہے کہ عباس کے سامنے آ سکے, لیکن نخلستان میں درخت کے پیچھے چھپ کر کوئی تیر چلا رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے. بس ایک ظالم کو موقع ملا, تلوار کا وار کیا, حضرت کا دایاں بازو قلم ہوا, نیزہ چھوڑ دیا, مشکو علم کو تھام کر اب دوبارہ خیمے کی طرف چلنا شروع کیا. بس عزادار ایک اور ظالم نے دیکھ کر ایک مرتبہ وار کیا, یہ وار دائیں بائیں ہاتھ پر لگنا تھا, آپ نے علم چھوڑ دیا لیکن مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا دیا. مشکیزہ دانتوں میں دبا ہوا ہے, دونوں بازو قلم ہو گئے, اب بھی خیمے کی طرف جا رہے ہیں. ایک مرتبہ شمر نے یہ کیفیت دیکھی, آواز لگائی کہ خبردار پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے, یہ آواز کا لگنا تھا. ایک مرتبہ چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی, بس میرے مولا نے اپنے آپ کو گھوڑے کے اوپر جھکا لیا. عزادارو جتنے تیر تھے آ کر میرے مولا کی کمر میں پیوست ہونا شروع ہو گئے. دور سے جب کوئی دیکھتا تھا تو حضرت کی پشت دکھائی نہیں دیتی تھی, اس طرح سے تینوں میں جناب عباس کی پشت تھی, لیکن پھر بھی خیمے کی طرف جانا چاہتے تھے. حرملہ مرعون نے ایک مرتبہ تاک کر تیر مارا, تیر آ کر مشک سکینہ پر لگا. بس عزادارو راوی کہتے ہیں کہ مشک سے پانی نہیں عباس کے دل کا خون بہ گیا, عباس کے دل کا خون بہ گیا. ارے میرے مولا نے خیموں کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا. اب عباس ارے دروازے پر سکینہ منتظر ہے, میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا؟ میرے مولا نے خیمے کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا. اسی اسما میں ایک ظالم نے آ کر گرز مارا, میرے مولا کی پیشانی دوبارہ ہو گئی اور گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, اب گھوڑے سے گر رہے ہیں. بس عزادار تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے تصور کو کربلا لے جاؤ. انسان جب زمین پر گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ارے میرا جان قربان ہو اس مظلوم پر جس کے ہاتھ نہ تھے, اب جو گھوڑے کی پشت سے گرے ہیں تو کمر کے بل گرے, سارے تیر بدن سے آر پار ہو. بس یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ایک مرتبہ آواز علیکم من السلام یا ابا عبداللہ, عباس کا سلام حسین کے کانوں میں پہنچا. ایک مرتبہ کمر کو تھاما, کربلا کی ریت پر بیٹھ گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آواز دے کر کہا الان انکسر الزہری. ارے اب حسین کی قبر ٹوٹ گئے, مجھے نہیں معلوم ٹوٹی ہوئی کمر سے حسین کیسے عباس کے جنازے پر پہنچے, لیکن جنازے کی حالت ایسی ہے حسین اپنے بھائی کا جنازہ نہیں اٹھا سکے, تو کیا کیا, علم تلاش کیا, عباس کے خون میں غلطا علم. ایک مرتبہ علم کو اٹھایا, روتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہے ہیں. بس عزادار سکینہ منتظر تھی پانی کی. ایک مرتبہ جب عالم کو آتے ہوئے دیکھا, خشک دوزہ اٹھا, بچوں کو بلا لیا, آؤ بچوں, ارے میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. دوڑتی ہوئی آگے گئی, اب جو دیکھا کہ علم تو آ رہا ہے علمدار نہیں ہے, بچی کے ہاتھ سے
تو پانی نہیں، ارے میرے چچا کو بلا.
اللهم صل على محمد.